ومن حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث ومن حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن في الصلاة لم يحنث ومن حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث. بھائی قسم کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. بھائی صورت یہ, ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ میں بیت میں داخل نہیں ہوں گا, بیت, یاد رکھیے بیت وہ بیت کمرے کو کہتے ہیں جسے رات گزارنے کے لیے بنایا جائے. بات ہے ابھی تو بیتن کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا, تو رات گزارنے کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے اسے بیت کہتے ہیں بھائی, کمرہ بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں, اور اس میں چھت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. چھت نہ ہو, ایک جگہ بنائی ہی کس لیے ہے؟ سونے کے لیے بنائی ہے, کمرہ نما ہے, دیواریں پوری بنائی ہیں, دروازہ بنایا ہے, لیکن چھت نہیں بنائی بھائی, کھلی ہوا لگتی رہے گرمیوں میں, سمجھ میں آیا؟ تو اس کو بیت کہیں گے بھائی. اب ایک شخص نے قسم اٹھائی بھائی, عربی زبان کی باتیں چل رہی ہیں بھائی, ہر زبان کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. تو عربی زبان میں میں نے بتایا بیت کس کو کہتے ہیں, وہ کمرہ جس میں جس جہاں جو کس لیے بنایا جائے, رات گزارنے کے لیے, یعنی کمرے کو کہتے ہیں. تو ایک شخص نے قسم اٹھائی میں بیت میں داخل نہیں ہوں گا. اب وہ شخص خانہ کعبہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوا. علماء فرماتے ہیں, فقہا فرماتے ہیں, وہ حانث نہیں, اس کی قسم ابھی بھی نہیں ٹوٹی. اسی طرح وہ شخص مسجد میں داخل ہوا, پھر بھی وہ شخص حانث نہیں. یا اسی طرح عیسائیوں یا یہودیوں کی عبادت گاہ میں داخل ہوا, پھر بھی وہ حانث نہیں. بھائی کمرہ تو وہ بنا ہوا ہے, بیت اللہ کمرہ ہے یا نہیں بھائی؟ کمرہ تو وہ بھی ہے. کہتے ہیں بھائی آباد چل رہی ہے عربی زبان کی, اور اس نے لفظ استعمال کیا ہے بیت, اور بیت کس کو کہتے ہیں جو کس لیے بنا ہو, رات گزارنے کے لیے, اور یہ بیت اللہ مسجد یا یہودیوں یا عیسائیوں کی عبادت گاہ, یہ رات گزارنے کے لیے نہیں بنے بلکہ کس لیے بنے ہیں, عبادت کے لیے بنے ہیں, لہذا حانث نہیں. تو کہتے ہیں ومن حلف لا يدخل بیتا, جس نے قسم اٹھائی کہ وہ بیت میں داخل نہیں ہوگا, فدخل الکعبۃ بالمسجد, تو وہ داخل ہوا کعبہ کے اندر یا مسجد میں, اول بیعتا اول کنیستا. بیعا یاد رکھیے یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں, اور کنیسا یہ یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں, سمجھ میں؟ بیعا کے نیچے لکھا بھی ہوا ہے لنصارا, نصرانی عیسائی کو کہتے ہیں بھائی. بعض علماء نے اس کا عکس بھی لکھا ہے, سمجھ میں آیا؟ کہ بیعا یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں اور کنیسا کس کو کہتے ہیں, عیسائی. تو بہرحال یہ یہود اور عیسائی جو ہیں ان کی عبادت گاہوں کے نام ہیں. تو ان میں داخل ہوا لم یحنث, تو وہ حانث نہیں ہوگا, یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹی ابھی بھی, اور تو لہذا اس پر کفارہ بھی نہیں. ومن حلف, ایک بھائی اسی طرح ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ کلام نہیں کرے گا, کیا کی قسم اٹھائی میں کلام نہیں کروں گا, پھر اس نے قرآن کی تلاوت کی نماز کے اندر, تو کہتے ہیں بھائی اس کی قسم ابھی بھی برقرار ہے, ابھی بھی نہیں ٹوٹی, کیونکہ قرآن کی جو نماز میں تلاوت ہم کرتے ہیں اسے کوئی کلام نہیں کہتا, سمجھ میں آیا بھائی؟ اسے کلام نہیں کہتے, تو لہذا قسم ابھی بھی نہیں ٹوٹی, تو اس پر کفارہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں ومن حلف لا يتكلم, جس نے قسم اٹھائی کہ وہ کلام نہیں کرے گا, فقرأ القرآن فی الصلاۃ, تو اس نے قرآن پڑھا نماز میں, لم یحنث, تو وہ حانث نہیں ہوگا. ومن حلف, صورت یہ ایک آدمی نے ایک لباس پہنا ہوا ہے, اس نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں یہ لباس نہیں پہنوں گا, وہی لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے اسی کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ واللہ میں یہ لباس نہیں پہنوں گا, اور یہ کہتے ہی فوراً اس نے لباس اتارنا شروع کر دیا, تو کیا قسم ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی؟ کیونکہ قسم کھاتے ہوئے تو پہنا ہوا تھا، کہتے ہیں نہیں بھائی قسم نہیں ٹوٹی. ہاں اگر کچھ دیر یہ رکا رہا، لباس فوراً اتارنا نہ شروع کیا، تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. اسی طرح ایک شخص ایک سواری پر سوار ہے اور کہتا ہے واللہ میں اس سواری پر سوار نہیں ہوں گا، اگر یہ فوراً ہی اس نے اترنا شروع کر دیا تو ٹھیک قسم پوری ہے، ابھی نہیں ٹوٹی، اس پر کفارہ بھی نہیں. لیکن اگر کچھ دیر ٹھہرا رہا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی. صورت سمجھ میں آ گئی. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ وَهُوَ لَابِسُهُ فَنَزَعَهُ، اور جس نے قسم اٹھائی لا يلبس هذا الثوب کہ وہ یہ کپڑا نہیں پہنے گا، وہ ہوا لابسه اس حال میں کہ اس نے وہ پہنا ہوا تھا، فنزعه فی الحال تو اس نے اسے اتار دیا، فی الحال ہی فوراً ہی اسے کیا کر دیا اتار دیا، لم يحنث وہ حانث نہیں ہوا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اذا حلف جب اس نے قسم اٹھائی لا يركب هذه الدابة کہ وہ سوار نہیں ہوگا اس جانور پر، وہوا راکبها اس حال میں کہ وہ اسی اس پر سوار تھا جب اس نے قسم اٹھائی، فنزل فی الحال تو وہ فی الحال اتر آیا یعنی فوراً ہی اتر آیا، لم يحنث حانث نہیں ہوا. وَإِن لَبِثَ سَاعَةً حَانِثَ اور اگر وہ ٹھہرا رہا ایک گھڑی بھی تو حانث ہو جائے گا. لبیسا کا معنی ٹھہرنا. اگر وہ ٹھہرا رہا ایک گھڑی بھی تو حانث ہو جائے گا. وَمَنْ حَلَف صورت یہ بھائی ایک آدمی نے قسم اٹھائی بھائی ایک گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کہاں ہے؟ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا، اور پھر وہیں بیٹھا رہا ایک دو گھنٹے تین گھنٹے ایک دن تک وہیں بیٹھا رہا، کیا حانث ہو گیا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی حانث نہیں ہوا. کیوں نہیں حانث بھائی؟ وجہ یہ کہ اس نے کیا لفظ کہے تھے بھائی، قسم کے اندر تو لفظوں کا اعتبار ہے، آپ نے لفظ سنے، اس نے کیا کہا تھا؟ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا. اور داخل ہونا کسے کہتے ہیں؟ کہ باہر سے انسان اندر آئے. اور ابھی تک اس نے یہ فعل سر انجام دیا کہ باہر سے اندر آیا ہو، باہر سے قسم کے بعد باہر سے جب بھی اندر آئے گا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، لیکن ابھی یہ والا فعل اس نے سر انجام نہیں دیا. ہاں جب ایک دفعہ اس گھر سے نکل جائے گا پھر اب جیسے ہی باہر سے اندر آئے گا فوراً اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اسے کفارہ دینا پڑے گا. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ داخل نہیں ہوگا اس گھر کے اندر، وَهُوَ فِيهَا اس حال میں کہ وہ اسی گھر کے اندر تھا، لَمْ يَحْنَثْ بِالْقُعُودِ تو وہ شخص حانث نہیں ہوگا بیٹھنے کی وجہ سے، چاہے جتنے دن مرضی وہیں رہے. سمجھ میں آیا؟ وہاں حانث نہیں ہوگا. حتی یخرج یہاں تک کہ وہ نکلے، ثم يدخل پھر داخل ہو تب حانث ہوگا. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا بھائی اگلے مسائل سمجھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، عربی میں دار کا لفظ اردو میں ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ گھر کو. گھر کو کہتے ہیں دار. کسے کہتے ہیں؟ گھر. یاد رکھیے عربی زبان کے اندر جب ایک جگہ پر گھر بنا لیا گیا تو وہ دار کہلاتا ہے. اب وہ گھر کھنڈر بن جائے پھر بھی وہ دار کہلاتا ہے. گھر بالکل وہاں سے صاف ہو گیا، صاف میدان رہ گیا، ایک دفعہ بہرحال گھر بن چکا تھا، اس لیے اب بھی یہ جگہ کیا کہلاتی ہے؟ دار ہی کہلاتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اچھا تو معلوم ہوا بھائی گھر دو قسم پر ہو گئے، کچھ وہ گھر ہیں جو آباد ہیں یعنی بنے ہوئے ہیں، کچھ وہ گھر ہیں جو کھنڈر ہو چکے. اب ایک شخص نے قسم اٹھائی میں کہ واللہ میں کسی گھر میں داخل نہیں ہوں گا، واللہ میں کسی گھر میں داخل نہیں ہوں گا، پھر وہ ایک کھنڈر گھر کے اندر داخل ہوا، کہتے ہیں حانث نہیں ہوگا. کیا قسم اٹھائی تھی؟ میں کسی گھر میں داخل نہیں ہوں گا. دار یا یوں کہ دار کا لفظ لائے نکیرا لے کر آیا، ایک تھا ادار الف لام لاتا، ایک ہے دار نکیرا لے کر آیا. قسم اٹھائی واللہ لا ادخل دارن، واللہ میں کسی گھر میں داخل نہیں. اب دار تو دو ہو گئے مولانا، ایک دار جو آباد ہے، ایک دار وہ جو کھنڈر بن چکا ہے۔ تو یاد رکھیے اس نے دار کا لفظ کہا، کوئی قید ساتھ نہیں لگائی۔ کون سا دار مراد ہے، جو آباد گھر ہے یا کھنڈر گھر مراد ہے؟ تو زیادہ تر دار کا لفظ کس میں استعمال ہوتا ہے، کھنڈر گھر کے اندر یا آباد گھر کے اندر؟ آباد میں استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، لہذا یہاں بھی وہ زیادہ جس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے وہی مراد لے لیں گے۔ معلوم ہوا اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے، میں کسی آباد گھر میں داخل، تو جب وہ کھنڈر گھر کے اندر داخل ہوا تو پھر قسم ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی؟ نہیں ٹوٹی، کیونکہ کون سا گھر مراد ہو گیا، آباد گھر۔ جب کھنڈر میں داخل ہوا تو وہ آباد گھر ہے نہیں، تو آباد میں جائے گا قسم ٹوٹ جائے گی، کھنڈر گھر میں گیا تو وہ تو مراد ہی۔ سورت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ تو کہتے ہیں ومن حلف، اور جس نے قسم اٹھائی، لا یدخل دارن، کہ وہ دار میں داخل نہیں ہوگا، فدخل دارن خرابن، پس وہ داخل ہو گیا کھنڈر گھر کے اندر۔ خراب کا معنی کھنڈر بھائی، جو گر چکا ہو۔ لم یحنث، تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ ومن حلف، صورت یہ بھائی، ایک شخص نے قسم اٹھائی گھر کی طرف اشارہ کیا، کہتا ہے واللہ لا ادخل هذه الدار، واللہ میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا۔ تو اس نے، ایک شخص نے قسم اٹھائی، واللہ لا ادخل هذه الدار، واللہ میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا۔ اب اس نے دار کا لفظ ویسے نہیں کہا، اشارہ بھی کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اشارہ بھی کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اچھا بھائی، اب یاد رکھیے اس صورت میں جب اس گھر میں، اس گھر کے اندر یہ شخص داخل ہوگا، حانث ہو جائے گا، چاہے یہ آباد گھر ہو، چاہے کھنڈر بن چکا ہو، چاہے بالکل صاف میدان بن چکا ہو، بھائی تینوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا، حانث۔ بھائی کیا وجہ ہے، پچھلے مسئلے میں آپ نے کہا تھا کہ آباد گھر مراد لیں گے، کھنڈر گھر مراد، وجہ یہ مانا نا کہ وہاں اس نے دار کا لفظ کہا تھا اور ساتھ کوئی قید نہیں بڑھائی تھی، کوئی صفت وغیرہ ذکر نہیں، تو وہاں ہم نے جو اکثر استعمال تھا اس لفظ کا، ہم نے وہ مانا مراد لے لیے کہ اکثر کس میں استعمال ہوتا ہے، آباد گھر میں، تو اس سے آباد گھر مراد لے لیا۔ لیکن یہاں اس نے اشارہ کر دیا، اور یاد رکھیے جب اشارہ کر دیا تو معلوم ہوا اس، یہ گھر مراد ہے، جب تک اس پر گھر کا لفظ بولا جائے گا تو یہ اس میں داخل ہونے سے کیا ہو جائے گا، حانث، چاہے کھنڈر بن جائے وہ گھر، وہی مراد ہے، ہے اب بھی دار والا نا، چاہے وہ کیا بن جائے، بالکل صحرا بن جائے، خالی جگہ بن جائے، ایک دفعہ گھر بن چکا تھا، اب یہ جگہ کیا کہلائے گی، دار کہلائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب آباد کی قید نہیں لگائیں گے، کیونکہ اس نے باقاعدہ کیا کر دیا، اس کی طرف اشارہ کر دیا، تو اب اس صفت کا اعتبار نہیں ہوگا، آباد ہونے کی شرط نہیں بنے۔ تو کہتے ہیں ومن حلف لا يدخل هذه الدار، اور جس نے قسم اٹھائی کہ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، فدخلها بعد من هدمت، تو داخل ہوا وہ اس کے اندر بعد اس کے کہ وہ گر گیا تھا، وصارت صحراء، اور صحرا بن گئے تھا، حانیسا، کیا ہو جائے گا، حان، جیسے بھی داخل ہو ہمارا نا، کیونکہ دار کا لفظ اب بھی اس پر بولا جا رہا ہے۔ ہاں اگر اس کی گرا کر کسی نے حمام بنا لیا، کسی نے مسجد بنا لی، یا کسی نے اس جگہ باغ لگا لیا، اب داخل ہوگا تو اب حانث نہیں، اب حانث کیوں نہیں، حانث وجہ یہ کہ اب اس پر دار کا لفظ نہیں بولا جاتا، مسجد کو عربی میں دار نہیں کہتے، باغ کو عربی میں دار کسی بھی درجے میں نہیں کہتے، جبکہ ویسے بتلایا آباد گھر کو بھی دار کہتے ہیں، کھنڈر کو بھی کیا کہتے ہیں، دار کہتے ہیں وغیرہ۔ ومن حلف لا يدخل هذا البيت فدخل، صورت ایک آدمی نے کہا کہ واللہ میں اس کمرے میں، اس بیت میں داخل نہیں ہوں گا، اس بیت میں، وہ کمرہ گر گیا، گرنے کے بعد اب وہ اس کے اندر داخل ہوا، کیا حانث ہوگا یا حانث نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں حانث نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ بیت کس کو کہتے ہیں، جس میں رات گزاری جائے، جب وہ گر گیا اب وہ رات گزارنے کی جگہ رہی، اب اسے بیت نہیں کہا جاتا۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ومن حلف لا يدخل هذا البيت، اور جس نے قسم اٹھائی کہ وہ داخل نہیں ہوگا اس کمرے کے اندر، فدخل بعد من هدمت، اس میں داخل ہوا بعد اس کے گر جانے کے، لم يحنس وحانے نہیں ہوگا. ومن حلف الا يكلم زوجة فلان، بھائی دیکھیے یاد رکھیے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کی بیوی سے بات نہیں کروں گا، کوئی عورت ہے مثلا، اس نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں شخص کی بیوی سے واللہ میں اس سے بات نہیں کروں گی. اچھا، اب اس شخص نے اس عورت کو طلاق دے دی، اور طلاق کے بعد اب اس عورت نے کیا کیا، اس سے بات کی، تو حانث ہوگی یا حانث نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں حانث نہیں ہوگی، حانث کیونکہ جب اس نے لفظ کہے تھے کیا کہا تھا، فلاں شخص کی بیوی سے میں بات نہیں کروں گی، معلوم ہوا یہاں بات جب وہ اضافت کر رہی ہے فلاں کی بیوی سے، معلوم ہوا مانع کون ہے، کس وجہ سے بات نہیں کر رہی، خاوند کی وجہ سے. اس لیے تو کہا میں مثلا زید کی بیوی سے بات نہیں کروں گی، معلوم ہوا یہاں مانع کون ہے، زید ہے، زید کی وجہ سے، زید یعنی سبب ہے، اس لیے اس نے کہا میں زید کی بیوی سے بات نہیں کروں گی. اگر اس کی ذات مراد ہوتی تو وہ نام لے لیتی، کہتی میں مثلا اس کی بیوی کا نام زینب تھا، یوں کہتی میں زینب سے بات نہیں کروں گی، لیکن جب وہ کہہ رہی ہے میں زید کی بیوی سے بات نہیں کروں گی، معلوم ہوا یہ رکنے کا سبب کون بن رہا ہے دراصل، اس لیے اس نے زید کا نام ذکر کیا کہ میں زید کی بیوی سے بات نہیں کروں گی. سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا زید کی طرف سے اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے جب ہی اس نے کوئی قسم اٹھائی، یہ قسم اٹھائی ہے. اگر اس کی بیوی کی طرف سے پہنچی ہوتی تو وہ اس کا کیا کرتی، نام لیتی یا اس کی طرف اشارہ کرتی، تو اس نے اشارہ بھی نہیں کیا، نام بھی نہیں لیا، زید کے حوالے سے اس کو ذکر کیا، معلوم ہوا یہاں رکنے کا سبب کون بن رہا ہے، زید. لیکن اگر اشارہ کر دیا، بات کہتے ہوئے اشارہ بھی کر دیا، اس کی طرف کیا کر دیا، میں زید کی بیوی سے، یہ جو زید کی بیوی ہے میں اس سے بات نہیں کروں گی، اشارہ بھی کر دیا. جب اشارہ کر دیا، آپ کو بتلایا جب اشارہ کر دیا جائے تو پھر صفت کا اعتبار نہیں، وہ ذات مراد ہوتی ہے. تو اب طلاق بھی زید دے دے گا، بعد میں بھی اس سے بات کرے گی تو وہ عورت کیا ہو جائے گی، دوسری حانث ہو جائے گی، کیونکہ اشارہ کر دیا. جب اشارہ پھر صفت کا اعتبار نہیں، زید کی بیوی ہونے کا کوئی اعتبار، کہ زید کی بیوی ہو یا وہ رہے یا نہ رہے، ہر صورت میں حانث ہو جائے. اسی طرح اس شخص نے قسم اٹھائی میں فلاں کے غلام سے بات نہیں کروں گا، تو یہاں بھی اب آپ بتائیے کیا کی حکم لگایا جائے گا. ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں زید کے غلام سے بات نہیں کروں گا، زید کا ایک غلام تھا، زید نے اسے کیا کیا، آزاد کر دیا. اب اس نے اس آزاد شدہ غلام کے ساتھ بات کر لی، یا زید نے اسے بیچ دیا، کسی اور کا غلام بن گیا، اب اس نے اس غلام کے ساتھ بات کر لی، تو حانث ہوگا یا حانث نہیں؟ حانث نہیں، کیونکہ وہ زید اضافت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے زید کا غلام، معلوم ہوا یہ رکنے کا سبب کون بن رہا تھا، زید، اور اب زید کا وہ غلام ہے ہی نہیں، اس نے تو کہا تھا زید کے غلام سے بات نہیں کروں گا، اور یہ تو اب زید کا غلام رہا ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر اشارہ کر دیا، مطلب اس کی ذات ہی مراد لے لی، تو پھر اس صورت میں زید چاہے بیچ بھی دے پھر بھی اس سے بات کرے گا تو کیا ہو جائے گا، حانث ہو جائے گا. ومن حلف، اور جس نے قسم اٹھائی، اللہ یکلم زوجت فلان، کہ وہ کلام نہیں کرے گا فلاں کی بیوی سے، فطلقها، پس اس نے اس اپنی بیوی کو طلاق دے دی. بھائی یاد رکھیے یہاں قید لگا لینا کہ جس نے قسم اٹھائی کہ وہ کلام نہیں کرے گا فلاں کی بیوی سے، اشارہ کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے، ورنہ اشارہ نہ کرے تو اور حکم، اشارہ کرے تو، اشارہ کر دیا تو اب طلاق کے بعد بھی بات کرے گی تو کیا ہو جائے گی، حانث. اشارہ نہیں کیا تو طلاق کے بعد بات کرے تو پھر حانث. تو لہذا یہاں اشارہ کی قید ہے، اس لیے کہ آگے بتا رہے ہیں حانث ہو جائے گا، یہ قسم اٹھانے والا طلاق کے بعد بھی بات کرے گا تو کیا ہو جائے گا، اور یہ کس صورت میں ہوتا ہے، اشارہ کرے گا. تو کہتے ہیں ومن حلف، جس نے قسم اٹھائی اللہ یکلم زوجتا فلان، ان کے وہ فلان کی بیوی سے بات نہیں کرے گا، یعنی اشارہ کرتے ہوئے یوں کہا، فطلقها فلان، تو فلان شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ثم کلمها، پھر اس نے اس کے ساتھ بات کی، حانیسا، تو کیا ہو جائے گا، حانیس ہو جائے گا. ومن حلف اللہ یکلم عبد فلان، اور اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ فلاں کے غلام سے کلام نہیں کرے گا، اور لا یدخل دار فلانی، یا فلاں کے گھر میں داخل نہیں، تو اضافت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، فلاں کا گھر، فلاں کا غلام. فباع فلان عبدہ او دارہ، بس فلاں نے بیچ دیا اپنے اس غلام کو یا اپنے اس گھر کو. ثم کلم العبد او دخل دارا، آپ کی کتابوں میں واو ہے یا او ہے؟ او ہونا چاہیے. ثم کلم العبد او دخل الدار، اس کے بعد پھر اس نے اس غلام سے بات کی یا اس گھر میں داخل ہوا، جبکہ دوسرے فلاں کیا کر چکا ہے، اسے بیچ چکا ہے. لم یحنس، تو یہ حانث نہیں ہو، کیونکہ اس نے اضافت کی تھی فلاں کا گھر، اب تو یہ فلاں کا گھر رہا ہی نہیں. وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَ صَاحِبَ هَذَا الطَّيْلَسَانِ فَبَعَ طیلسان، بھائی فا پر بھی فتحہ ہے، لام پر بھی فتحہ ہے. طیلسان یہ سبز رنگ کی چادر ہوتی تھی جسے بڑے بڑے علماء اور مشائخ حضرات استعمال کرتے تھے، بھائی سبز رنگ کی، بھائی کوئی ہلکے سبز رنگ کی ہوگی بھائی، وہ بڑے بڑے مشائخ اور علماء حضرات اسے استعمال کرتے تھے بھائی. اب ایک شخص نے قسم اٹھائی بھائی کہ چادر پڑی ہوئی تھی وہ ولی، اس نے کہا واللہ اس چادر والے کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا، اس چادر والے سے میں نہیں کروں گا. تو جس کی وہ چادر تھی اس نے وہ چادر بیچ دی، اب بعد میں اس نے اس کے ساتھ کلام کیا، کہتے ہیں حانث ہو جائے گا. بھائی کیوں حانث ہوگا، اب تو وہ چادر والا رہا ہی نہیں، اس نے تو اس چادر کو کیا کیا، بیچ دیا. کہتے ہیں بھائی چادر بات نہ کرنے کا سبب بن سکتی ہے جی، معلوم ہو چادر سبب نہیں تھی بات نہ کرنے کی، ویسے وہ بتلا رہا تھا یہ جو چادر والا ہے وہ کون ہے، مثلاً زید ہے، کہنا یہ چاہتا تھا میں زید سے بات نہیں کروں گا، اور زید کی تو چادر تھی، تو کہہ دیا میں چادر والے سے بات نہیں. تو چادر سبب نہیں بن سکتی بات کے نہ کرنے کا، تو چادر کا مالک ہوگا تو بات کرے تو اور حکم، چادر کا مالک نہ ہو تو اور حکم نہیں. یہاں ایسا نہیں ہوگا بھائی، چادر جب سبب ہی نہیں ہے تو اس پر حکم کا مدار بھی نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں وَإِنْ حَلَفَ، اور اگر قسم اٹھائیں اللہ یکلم صاحب هذا الطیلسان کہ وہ کلام نہیں کرے گا اس سبز چادر کے مالک سے، فَبَاعَهُ تو اس نے اس چادر کو بیچ دیا، ثم کلمہ پھر اس نے اس کے ساتھ بات کی، حانیسا تو کیا ہو جائے گا، حانیس ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ اِذَا حَلَفَ اور اسی طرح اگر اس نے قسم اٹھائی اللہ یتکلم ھذا الشاب کہ وہ اس نوجوان کے اس جوان کے ساتھ بات نہیں کرے گا. بھائی صورت یہ ایک جوان کھڑا ہے سامنے، ایک آدمی نے کہا واللہ میں اس جوان کے ساتھ بات نہیں کروں گا بھائی، بعد میں جب وہ بوڑھا ہو گیا اب اس نے اس کے ساتھ بات کی، تو حانث ہوگا یا حانث نہیں ہوگا، حانث ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا اس جوان سے، اشارہ بھی کر دیا، اور جب اشارہ کر دیا جائے پھر صفت کا اعتبار نہیں، تو جوان ہونا یا جوان نہ ہونے کا اعتبار نہیں، اب وہ ذات مراد لے لیجیے گی تو حانث ہو جائے گا. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ اِذَا حَلَفَ اور اسی طرح جب یہ قسم اٹھائی کہ اللہ يَتَكَلَّمَ هَذَا الشَّابَّ کہ وہ کلام نہیں کرے گا اس جوان کے ساتھ، فَكَلَّمَهُ بَعْدَمَا صَارَ شَيْخًا حَنِيثًا پس کلام کیا اس کے ساتھ بعد اس کے جب وہ بوڑھا ہو گیا تھا، حَنِيثًا تو حَانِث ہو جائے گا. وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ لَحْمَ هَذَا الْحَمَلِ حمل کا لفظ آیا بھائی، یہ یاد رکھیے میم پر فتحہ ہے، حمل. حمل وہ بچہ نہیں بھائی جو پیٹ میں ہوتا ہے، وہ نہیں یہاں مراد. یاد رکھیے بھیڑ اور دمبے کا بچہ پہلے سال کے دوران حمل کہلاتا ہے. ایک سال تک وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمل کہتے ہیں. ایک سال تک بھائی پہلے سال کے اندر اندر وہ حمل کہلاتا ہے، اسے حمل کہتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے بکری کا بچہ ہو اگر پہلے سال کے اندر، اگر وہ مذکر بچہ ہے تو جدیون کہلاتا ہے، جدیون. اور اگر مؤنث ہو تو عناقن، عناق کہلاتا ہے بھائی، عناق. تو بھائی سامنے بھیڑ کا ایک بچہ کھڑا تھا، اس شخص نے قسم اٹھائی اور کہا واللہ میں اس حمل کا گوشت نہیں کھاؤں گا. یہ جو بھیڑ کا بچہ سامنے کھڑا ہے، واللہ میں اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا. اب وہ بچہ بڑا ہوا اور دمبا بن گیا، اب تو وہ حمل اس کا نام نہ رہا، سال سے اوپر وہ ہو گئی عمر، سمجھ میں آیا. اب اس نے اس کا گوشت کھایا، حانث ہوگا یا حانث نہیں ہوگا؟ جی اس نے کہا تھا واللہ میں اس حمل کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اب وہ دمبا بن گیا، اب کھائے گا تو حانث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حانث ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ اس نے اشارہ کیا ہے اس حمل کا. معلوم ہوا اب عمر کا اعتبار نہیں بلکہ وہ ذات مراد ہوئی اس دمبے کا، گو تو اب وہ بات حانث ہو جائے گا بھائی. کہتے ہیں وَإِنْ حَلَفَ، اور اگر یہ قسم اٹھائے اللہ يَأْكُلَ لَحْمَ هَذَا الْحَمَلِ کہ وہ نہیں کھائے گا گوشت اس بھیڑ کے بچے کا، فَصَارَ كَبْشًا پس وہ دمبا ہو گیا. کبش دمبے کو کہتے ہیں بھائی، با ساکن ہے مذکر بھائی، کبش کہتے ہیں، مؤنث ہو تو ناجتن کہتے ہیں. فصار کبشن تو وہ دمبا بن گیا، فآکلہ تو اس نے اس کو کھا لیا، اس کے گوشت کو کھا لیا، حانثا حانث ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا قسم کا تعلق اس چیز کی ذات سے ہوا ہے، اس کی صفت کا اعتبار نہیں بھائی. وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ، ایک آدمی نے قسم اٹھائی بھائی، کھجور کا درخت تھا، اس نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس کھجور کے درخت سے نہیں کھاؤں گا. آپ اس سے کیا مراد لیں گے؟ کہتے ہیں اس کا پھل مراد لیا جائے گا، کیونکہ کھجور میں سے کیا کھایا جاتا ہے؟ پھل بھائی. معلوم ہوا یہ کہنا چاہتا ہے میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، اب پھل کھائے گا تو حانث ہوگا. اگر ویسے اس کا ایک پتا توڑ کر کھا لیا یا تنے سے کچھ حصہ توڑ کے کھا لیا تو حانث نہیں بھائی. تھوڑا سمجھ میں آ گئے؟ کیونکہ کھایا تو تنے کو بھی جا سکتا ہے، تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے کھا لے، کھا سکتا ہے نہیں بھائی، پتے کو بھی کھا سکتا ہے. تو اس نے کہا واللہ میں اس کھجور میں سے نہیں کھاؤں گا، آپ کیا مراد لیں بھائی؟ کیا ساری کھجور مراد لیں یا پھل؟ کہتے ہیں بھائی کیا مراد لیں گے؟ پھل مراد لے لیں گے، پھل بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ مسائل عربی زبان کے چل رہے ہیں، اور ہر زبان میں اس کو دیکھا جائے گا، ہر موقع محل پر اس کا کیا حکم ہے، اور ان کی پوری تفصیل بھائی. یہ بڑے مشکل پیچیدہ سے مسئلے ہیں، میں مختصر بیان کرتا جا رہا ہوں. اگلے سال آپ انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے ان مسائل کی بھائی، خوب تفصیل آ جائے گی بھائی. سمجھ میں آیا اصول الشاشی کے اندر. وَإِنْ حَلَفَ، اور اگر کسی نے قسم اٹھائی اللہ يَأْكُلَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ، نخلہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، کسی نے قسم اٹھائی اللہ يَأْكُلَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ کہ وہ اس کھجور کے درخت میں سے نہیں کھائے گا، فَهُوَ عَلَى ثَمَرِهَا تو یہ قسم جو ہے اس کھجور کے پھل پر محمول ہے. یہ قسم کیا ہوگی؟ اس کے پھل پر محمول ہوگی. وَمَنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ مِنْ هَذَا الْبُسْرِ فَصَارَ رُطَبًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ. یاد رکھیے کھجور کا پھل جب درخت پر لگتا ہے تو شروع میں سخت ہوتا ہے، مٹھاس بھی اس میں جب آ جاتی ہے پھر بھی سخت ہوتا ہے، اسے اردو میں ڈوکا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
ڈوکا.
اور عربی میں اس کو کہتے ہیں بسرن. بھائی جیسے آم درخت پر لگا شروع میں کیا ہوگا؟ سخت ہوتا ہے, جب پک جاتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے, تو کھجور بھی سخت ہوتی ہے پھر بعد میں نرم ہوتی ہے. تو ابھی یہ کھجور سخت ہے, میٹھی ہو چکی ہے, لیکن یہ کیا کہلاتی ہے؟ بسرن. پھر یہی کھجور بھائی یاد رکھیے پک جاتی ہے, نرم ہو جاتی ہے, اب یہ رطب کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ رطب کہلاتی ہے. پھر اس کھجور کو جب درخت سے اتارتے ہیں فوراً بیچنے کے لیے نہیں لے آتے, بل ورنہ تو اس میں رس زیادہ ہوتا ہے, یہ خراب ہو جائے گی بھائی جلدی. تو اس کو لہذا دھوپ میں رکھتے ہیں, تھوڑی سی دھوپ لگواتے ہیں, کچھ زائد پانی تاکہ خشک ہو جائے. جب یہ زائد پانی خشک ہو گیا اب یہ تمرن کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ تمرن کہلاتی ہے. تو یہ جو ہم عام بازار سے کھجور لیتے ہیں اور کھاتے ہیں یہ سب تمرن ہیں. ان کو درختوں سے اتارتے ہی سیدھا نہیں لے آئے بھائی, بلکہ کیا کیا؟ تھوڑی سی دھوپ لگوائی. معلوم ہوا ابھی بھی اس میں رس ہے, لیکن پہلے رس زیادہ تھا. تو بعض لوگ تمر کا معنی چھوارے کے کرتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے چھوارے کو بھی تمر کہا جاتا ہو, اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے, لیکن حقیقتاً یہ صرف چھوارے کا نام نہیں ہے, بلکہ جو بھی کھجور پکی ہوئی ہے, دھوپ لگ چکی ہے, عام استعمال ہوتی ہے, وہ سب کیا ہیں؟ تمر ہیں. تو کھجور کے کتنے نام ہوئے؟ تین نام, بسرن, رطبن, تمرن. بسرن کب کہتے ہیں؟ جب وہ سخت ہے, میٹھی ہو چکی ہے لیکن ابھی نرم نہیں. رطب کب کہتے ہیں؟ نرم ہو چکی ہے, پک چکی ہے. اور تمرن کب کہتے ہیں؟ جب دھوپ لگوا کر کچھ خشک کر لیا. اب ایک شخص نے قسم اٹھائی. کیا وہ قسم اٹھائی؟ کہ واللہ میں یہ بسر نہیں کھاؤں گا. کیا قسم اٹھائی؟ واللہ میں یہ بسر نہیں کھاؤں گا, یعنی یہ ڈوکے جو ہیں ان کو نہیں کھاؤں گا, درخت پر لگے ہوئے تھے, پھر وہ رطب بن گئے, اب کھایا ان کو, تو کیا حانث ہوگا یا حانث نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں حانث نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے کیا کہا تھا؟ میں یہ بسر نہیں کھاؤں گا. اب کیا بن چکا ہے؟ یہ رطب بن چکا ہے, اب نام ہی بالکل بدل چکا ہے اس کا. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی حقیقت ہی بدل گئی. تو یاد رکھیے بسر اس میں جنس ہے, یہ صفت نہیں ہے. صفت ہو تو پھر وہاں پر ذات مراد لیتے ہیں, اس اور صفت کا اعتبار اس میں اشارہ کے ساتھ, جب صفت آ جائے تو صفت کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ اشارے کا اعتبار ہوگا, یعنی وہ ذات مراد لے لیتے ہیں. لیکن اگر صفت کے بجائے کیا ذکر کر دی جائے, کوئی اس میں جنس ذکر کر دیں بھائی, اس جنس کا نام ذکر کر دیں, صفت نہیں ذکر کی بلکہ اس جنس کا نام ذکر کیا ہے, تو پھر اس صورت میں ضروری ہے کہ خانص تب ہوگا جب اس جنس کی حقیقت باقی ہو اور وہ اس کو استعمال کر لے. اب تو جب اس نے کھایا اب بوسر رہا نہیں, تو یہ رطب بن چکی ہے, لہذا حانث نہیں ہو. تو کہتے ہیں ومن حلف, جس نے قسم اٹھائی اللہ یاکل من ھذا البصر, کہ وہ اس بسر میں سے نہیں کھائے گا, فصار رطبن, تو وہ تر و تازہ کھجور ہو گئی یعنی پک گئی, فاکلہ, پس اس نے اس کو کھا لیا, لم یحنث, بھائی تو وہ حانث نہیں ہوگا. وان حلف لا یاکل بسرا فاکل رطبن لم یحنث, بھائی پچھلے میں کسی خاص بسر کی طرف اشارہ کیا تھا, پھر بھی یہی حکم تھا. اگر کسی بسر کی طرف اشارہ نہیں کیا, مطلقاً کیا کہہ دیا؟ میں کوئی بسر نہیں کھاؤں گا, اور کھایا اس نے رطب کو, تو کہتے ہیں بھائی ابھی بھی قسم نہیں توڑی اس نے, لہذا حانث نہیں. ایک ہی حکم ہے دونوں صورتوں میں, چاہے بسر کو نکرہ ذکر کرے چاہے معرفہ اشارے کے ساتھ ذکر کرے. پیچھے سے پچھلے مسئلے میں تھا ھذا البسر, اگلے میں دیکھیے کہتا ہے ان حلف لا یاکل بسران, کہ وہ ڈوکے نہیں کھائے گا, فاکل رطبن, تو اس نے کیا کیا؟ رطب کھا لیے, لم یحنث, بھائی تو حانث نہیں ہوگا, کیونکہ جس چیز کی قسم اٹھائی تھی وہ ابھی بھی اس نے نہیں کھائی. بھائی وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا، اور اگر کسی قسم شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ رطب نہیں کھائے گا، فَأَكَلَ بُسْرًا مُذَنِّبًا، تو اس نے ایسی بسر کھا لیے جو دم کی طرف سے پک چکی ہے، یعنی نچلے حصے کی طرف سے پک چکی ہے۔ تو حانیث عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو وہ حانیث ہو جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ بھائی ڈوکا ہے، سخت ہے، اب وہ آہستہ آہستہ پکنا شروع ہوتا ہے، نچلی طرف سے پکنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ پھر سارا نرم ہو جائے گا، سمجھ میں آیا؟ تو نچلی طرف سے وہ نرم ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ جو نرم ہونا شروع ہوا تو اس کو کہتے ہیں بسر مذنب۔ بھائی کیا کہتے ہیں؟ بسر مذنب، یعنی دوم کی طرف سے جو پکنا شروع ہو چکا اسے کیا کہتے ہیں؟ بسر مذنب۔ اب ایک شخص نے قسم اٹھائی میں رطب نہیں کھاؤں گا، اب اس نے بسر مذنب کو کھا لیا جو کچھ پک چکی ہے اس طرف سے، تو کیا حانث ہوگا یا حانث نہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ کھجور دیکھا جائے تو بسر بھی ہے، آدھی بسر ہے، اور دیکھا جائے تو آدھی رطب ہے، سمجھ میں آیا؟ تو آدھی رطب ہے آدھی بسر ہے، تو اس نے تو کہا تھا میں رطب نہیں کھاؤں گا، اور جب اس کو کھایا تو گویا رطب کا کھانا پایا گیا، کیونکہ آدھی رطب ہے یہ۔ بھائی وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ لَمْ يَحْنَثْ، ایک آدمی نے قسم اٹھائی بھائی واللہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، پھر اس نے مچھلی کھا لی، کیا حانث ہوگا یا حانث نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ عام بھائی قسموں کا دار و مدار عرف پر ہے، عام لوگوں پر ہے، عام لوگوں میں مچھلی کو کوئی گوشت کہتا ہے نہیں؟ آپ مچھلی کھا کر آئے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کیا کھایا؟ آپ کوئی کبھی بھی نہیں کہے گا میں نے گوشت کھایا ہے، سب کیا کہتے ہیں؟ میں نے مچھلی کھائی ہے، سمجھے؟ اسی طرح قسم اٹھائی تھی میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کلیجی کھا لی، اوجڑی کھا لی، حانث نہیں مولانا، اس لیے کہ کلیجی اور اوجڑی کو کوئی بھی گوشت نہیں کہتا۔ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا، اور جسے قسم اٹھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ، پس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا، لَمْ يَحْنَثْ، وہ حانث نہیں ہوگا۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبَ مِنْ بِجْلَةٍ، ایک شخص نے قسم اٹھائی بھائی، توجہ سے سننا بھائی، ایک شخص نے قسم اٹھائی واللہ میں دریائے دجلہ، کوئی دریا مراد لے لیں، یا دجلہ عراق کا مشہور دریا ہے، دجلہ وہ ذکر کر دیا، لیکن مراد عام کوئی بھی دریا ہے، ایک شخص نے قسم اٹھائی واللہ میں اس دریا میں سے پانی نہیں پیوں گا، واللہ میں اس دریا سے پانی، اچھا آپ مجھے بتائیے، ایک شخص گیا پیالے میں پانی اٹھا کر لایا اور اس کو دیا، اس نے پانی پی لیا، حانث ہوا یا حانث نہیں ہوا؟ یاد رکھیے وہ حانث نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا بھائی؟ وہ دریا سے پی رہا ہے یا پیالے سے پی رہا ہے؟ پیالے سے پی رہا ہے، اور اس نے تو کیا کہا تھا دریا سے نہیں پیوں گا، تو ابھی بھی اس نے تو دریا سے نہیں پیا بھائی، تو حانث نہیں ہوا۔ اچھا چلو وہ دریا کے پاس چلا گیا، ایک چلو بھر کر اس میں سے پیا، حانث ہوا یا حانث نہیں ہوا؟ جی ابھی بھی نہیں ہوا حانث، کیوں نہیں ہوا؟ دریا سے نہیں پیا، چلو سے پی رہا ہے، دریا سے پینے کا کیا معنی ہے؟ منہ لگا کر پیئے پانی کو، سیدھا دریا کے پانی کو، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو کہتے ہیں والا خلافہ، کسی نے قسم اٹھائی اللہ یشرب من دجلہ، تھا کہ وہ دریا دجلہ سے نہیں پیے گا، فشرب منہا بعناء، تو اس نے اسے پی لیا کسی برتن کے ذریعے، لم یحنث، تو وہ حانث نہیں ہوگا، حتی یقرع منہا قرعا، قرعا کے معنی ہوتے ہیں منہ لگا کر پینا بھائی، پانی تالاب وغیرہ میں سیدھا منہ لگا کر پانی جو پیا جائے تو اسے قرعا یقرع کہتے ہیں بھائی، قرعا، تو وہ حانث نہیں ہوگا، حتی یقرع منہا قرعاً، یہاں تک کہ اسے منہ لگا کر پیے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک، یاد رکھیے حانث ہو جائے گا بھائی۔ چلیے وہ مسائل آپ اگلے سال پڑھیں گے، فی الحال جو کتاب میں ذکر ہے وہ سمجھتے جائیے۔ ومن حلف ان لا یشرب من ماء دجلہ فش، صورت یہ، ایک شخص نے قسم اٹھائی واللہ میں اس دریا کے پانی میں سے نہیں پیوں گا، واللہ میں اس دریا کے پانی میں سے نہیں پیوں گا، ہوگا. اب اس کے پاس پیالے میں وہ پانی لایا گیا, اس نے پی لیا. آپ بتائیے حانث ہوا یا حانث نہیں ہوا؟ حانث ہو گیا, کیونکہ پہلے کہا تھا میں اس دریا سے نہیں پیوں گا, اب کہہ رہا ہے میں اس دریا کے پانی میں سے نہیں پیوں گا. اور پیالے میں بھی لے آؤ, یہ کس میں سے ہے؟ دریا کے پانی میں سے. یہ پانی بھی دریا کے پانی میں سے ہے بھائی, تو حانث ہو جائے گا. فرق سمجھ میں آیا؟ ومن حلف, جس نے قسم اٹھائی اللہ یشرب من ماء دجلہ, تاکہ وہ نہیں پیے گا اس دریا دجلہ کے پانی میں سے, فشرب منہا بعنائن, تو اس نے اسے پی لیا برتن کے ذریعے, حانث حانث ہو جائے گا. ومن حلف اللہ یاکل, صورت ایک شخص نے قسم اٹھا لی, ایک شخص نے قسم اٹھائی میں اس گندم میں سے نہیں کھاؤں گا, میں اس گندم میں سے نہیں کھاؤں گا. اب اس گندم سے کو پیسا گیا, اس سے روٹی بنائی گئی, اس روٹی کو اس نے کھا لیا, تو کہتے ہیں وہ حانث نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے کیا کہا تھا میں اس گندم میں سے نہیں کھاؤں گا. اور اب تو یہ گندم رہی نہیں, آٹا بن گیا اور آٹے کو پھر پکایا گیا, روٹی بن گئی. ہاں اگر اسی طرح گندم کو پکا کر بھون کر کھا لیتا تو کیا ہو جاتا؟ حانث, کیونکہ گندم کو بھون کر یا ابال کر پکا کر بھی کھایا جاتا ہے. تو وجد سمجھ, تو کہتے ہیں ومن حلف, جس نے قسم اٹھائی اللہ یاکل من ہذہ الحنطۃ, کہ وہ نہیں کھائے گا اس گندم میں سے, فاکل من خبزہا, پس اس نے کھا لیا اس کی روٹی میں سے, لم یحنث, تو وہ حانث نہیں ہوگا. صورت یہ اگلے مسئلے کی بھائی, ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ میں اس آٹے میں سے نہیں کھاؤں گا, کس میں سے؟ اس آٹے میں سے نہیں کھاؤں گا. اچھا اس آٹے کو گوندا گیا, اس سے روٹی بنائی گئی پکائی گئی, اس نے روٹی کو کھا لیا, حانث ہوگا یا حانث نہیں ہوگا؟ حانث ہو جائے گا, کیونکہ آٹے کو کھایا ہی اسی طرح جاتا ہے کہ اس سے روٹی بنائی جاتی ہے یا کوئی چیز تیار کی جاتی ہے اور پھر کیا کیا جاتا ہے, اسے کھایا جاتا ہے. گندم کو تو ویسے بھی کھا لیتے ہیں لوگ بھائی, بتلایا بھون کر یا ابال کر وغیرہ, اس لیے وہاں وہ گندم ہی پر قسم تھی, آٹے وغیرہ پر نہیں. اور اب آٹے پر قسم کھائی ہے لیکن آٹے کو تو کھاتے ہی کوئی نہ کوئی چیز بنا کر کھاتے ہیں ویسے نہیں, لہذا وہ چیز مراد لے لی جائے گی, روٹی یا کوئی اور چیز بنی ہوئی ہے, اس آٹے کی جو بھی چیز بنائی ہوئی وہ کھا لے گا, حانث ہو جائے گا. ہاں لیکن اگر اس نے اسی آٹے کو صفوف کی طرح پھانک لیا تھوڑا سا, تو کیا حانث ہوگا یا حانث نہیں؟ کہتے ہیں اب نہیں حانث ہوگا, کیونکہ ہم نے اس سے کیا مراد لے لیا, آٹے سے بنی ہوئی چیز مراد لے لی, آٹا مراد ہی نہیں لیا. اب آٹے کو ویسے کھا بھی لے, آٹا تو ویسے کھایا ہی نہیں جاتا, تو وہ مراد بھی نہیں ہوتا, بلکہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے, اس سے بنی ہوئی چیز مراد لی جاتی ہے, تو بنی ہوئی چیز ہی مراد لیں گے, وہ آٹا اب مراد ہی نہیں. ولو حلف, اور اگر قسم اٹھائیں اللہ یاکل من ہذا الدقیق, کہ وہ اس آٹے میں سے نہیں کھائے گا, دقیق آٹے کو کہتے ہیں, فآکل من خبزہ, تو اس نے اس کی روٹی میں سے کھا لیا, حانث حانث ہو جائے گا. ولو استفہ کما ہوا, استفہ یستفہ کا معنی اسی سے صفوف ہے بھائی, صفوف کی طرح پھانکنا, صفوف کی طرح کھانا. ولو استفہ, اور اگر اسے صفوف کی طرح کھا لیا, کما ہوا جیسے کہ وہ ہے, یعنی جیسا آٹا ہے اسی طرح صفوف کی صورت میں کھا لیا, لم یحنث, تو وہ حانث نہیں. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمَ فُلَانًا فَكَلَّمَهُ وَهُوَ بِحَيْثُ, صورت یہ بھائی, ایک آدمی نے قسم اٹھا لی, ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا, مثلا میں زید سے بات نہیں کروں گا, یہ گیا اس کے پاس, دیکھا تو زید سویا ہوا ہے, وہ سویا ہوا ہے, اس نے اس سے بات چیت شروع کر دی, اتنی آواز میں بات کر رہا ہے کہ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو سن لیتا, جاگ رہا ہوتا تو سن لیتا. تو صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہ حانث ہو گیا, کہ اس نے, کیونکہ اس نے بات تو کر لی, بات کرنا کس کو کہتے ہیں, اس طریقے سے بات کی جائے کہ وہ اس کے کان تک پہنچ جائے, تو کہتے ہیں میں نے فلاں سے بات کی, باقی وہ سن نہیں رہا, وہ تو ایک معنی آ گیا اس کی طرف سے کہ وہ سویا ہوا ہے, سویا نہ ہوتا تو یقیناً کیا کر لیتا, بات کو سن لیتا، لہذا بات کرنا پایا گیا یہ شخص حانث ہو گیا۔ یہ ایک روایت ہے جو صاحب قدوری نے نقل کی، لیکن دوسری روایت ہے جو جس پر فتویٰ ہے کہ نہیں بھائی یہ شخص حانث نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بات چیت کے اندر وہ دوسرا جاگ لیتا ہے، جاگ جاتا ہے اور کچھ بات سن لیتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا، جاگ جاتا ہے اگر وہ۔ وَإِنْ حَلَفَ، اگر کسی نے یہ قسم اٹھائی اللہ يتکلم فلاناً کہ وہ فلان سے بات نہیں کرے گا، فَقَلَّمَهُ پس اس نے اس کے ساتھ بکلام کیا، وَهُوَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ اور وہ دوسرا اس حیثیت سے ہے کہ سن رہا ہے، إِلَّا نَهُ نَائِمٌ مگر یہ کہ وہ سویا، کانوں میں یعنی اس کے آواز پڑ رہی ہے لیکن وہ سویا ہوا ہے تو پتہ نہیں چلا اسے لیکن کانوں تک تو بات پہنچ گئی، حانثا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حانث۔ میں نے بتایا کہ فتویٰ دوسرے قول پر ہے کہ حانث نہیں ہوگا، ہاں اگر وہ جاگ جائے پھر یہ حانث ہو جائے گا۔ وَإِنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمَهُ إِلَّا بِإِذْنِ، صورت یہ بھئی ایک آدمی نے قسم اٹھا لی، کیا کیا؟ قسم اٹھا لی کہ میں فلاں سے اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کروں گا، یا کہا کسی کو کہا واللہ میں تم سے تمہاری اجازت کے بغیر بات نہیں کروں گا، یہ کہا اور چلا گیا، بعد میں آپ بتائیے بغیر اجازت کے بات کرے گا تو قسم ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ اور اجازت لے کر کرے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اچھا اس شخص نے اجازت دے دی اور یہ وہاں موجود ہی نہیں تھا، یہ وہاں موجود اجازت دے دی، اس نے اب بعد میں اس کے ساتھ ویسے ہی بات چیت شروع کر دی، اسے اجازت کا علم نہیں لیکن اس نے کیا کیا؟ بات چیت شروع کر دی، تو کیا قسم ٹوٹ گئی؟ کہتے ہیں ہاں بھائی قسم ٹوٹ گئی، بھائی اجازت لے کر تو بات کر رہا ہے، بھائی اجازت تو وہ دے چکا ہے۔ کہتے ہیں بھائی اجازت کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو اطلاع دینا، اور یہاں دوسرے کو اطلاع ہوئی ہے ابھی تک نہیں، تو گویا یوں سمجھیں گے ابھی بھی بغیر اجازت لیے ہی کیا کر رہا ہے اس سے بات۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ وَإِنْ حَلَفَ، کسی نے قسم اٹھائی اللہ يُكَلِّمَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ کہ وہ فلاں سے بات نہیں کرے گا مگر اس کی اجازت کے ساتھ، فَأَذِنَ لَهُ پس اس دوسرے شخص نے اس کو اجازت دے دی، وَلَمْ يَعْلَمْ بِإِذْنِهِ اور اس کو علم ہی نہیں ہے اجازت کا، حَتَّى كَلَّمَهُ یہاں تک کہ اس کے ساتھ بات چیت کر لے، حَانِثًا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حَانِثٌ، یوں یوں گویا یوں ہی سمجھا جائے گا اس نے بغیر اجازت کی کیا کر لیا اس کے ساتھ بات کر لیا، کیونکہ اسے اطلاع نہیں اور اجازت تو کہتے ہی کس کو ہے؟ دوسرے کو، اطلاع دی جائے اس کے اندر۔ بھائی وَإِذَا اسْتَحْلَفَ الْوَالِي رَجُلًا، صورت یہ بھائی شہر کے حاکم نے گورنر نے ایک آدمی کو بلوا آدمی کو بلوایا ایک دو چار جتنوں سے بھی قسم لے رہا ہے، ان سے قسم لی بھائی کہ اگر شہر میں کوئی شر پسند داخل ہوا، کوئی مفسد داخل ہوا تو تم مجھے اطلاع کرو گے، سارے اس بات پر قسم کھاؤ، اس بات کا حلف اٹھاؤ۔ انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہاں بھائی شہر میں جیسے کوئی مفسد داخل ہوگا اور ہمیں پتہ چلے گا ہم کیا کریں گے؟ جاسوسی کریں گے اور آپ کو اس کی اطلاع پہنچا دیں گے، قسم کھا لی۔ تو کیا آپ یہ ساری عمر کے لیے پابند ہو گئے؟ ساری عمر جب بھی کوئی شر پسند آئے ان کے لیے ضروری ہے اسی آدمی کے پاس جائیں وہ جو حاکم تھا اس کو اور اسے اطلاع دیں، یا جب تک وہ حاکم ہے اس وقت تک؟ کہتے ہیں بھائی یہ قسم اس وقت تک ہے کے لیے ان پر ہے جب تک وہ حاکم ہے، جب وہ گورنری سے معزول کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا تو اب قسم بھی ختم ہو گئی، قسم بھی اب وہ اطلاع نہ دیں پھر بھی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ بھائی کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ جو بھی داخل ہوگا ہم کیا کریں گے آپ کو اطلاع دیں گے۔ کہتے ہیں بھائی اس اطلاع کا مقصد کیا تھا؟ وہ حاکم وہ اطلاع کیوں چاہتا تھا؟ کہ وہ اس کو جب اطلاع ملے گی پھر وہ ان شر پسندوں کو دور کرے گا، ختم کرے گا شہر سے۔ بھائی تو وہ جب تک اس کی حکومت ہے وہ اس پر قادر ہے، جب حکومت ختم تو اب تو وہ ان کے شر کو ختم کرنے پر بھی قادر، اب اس کو اطلاع دینے کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں بھائی، لہذا اب قسم تو نہیں بھائی معلوم ہوا اس وقت تک تھی یہ قسم جب تک اس کا فائدہ بھی تھا، اس کے بعد اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ بات یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذَا اسْتَحْلَفَ الْوَالِي رَجُلًا، جب قسم کھلوائی حاکم نے کسی آدمی کو، لِيُعْلِمَهُ بِكُلِّ دَائِرٍ، کہ وہ اس کو اطلاع دے گا، ہر دائر کہتے ہیں مفسد کو، فساد پھیلانے والا، کہ وہ اس کو اطلاع دے گا ہر مفسد کی، دخل البلد، جو کیا ہو شہر کے اندر داخل ہو، وہو علی حال ولایتہ خاصتاً، تو یہ کس پر محمول ہوگی قسم، علی حال ولایتہ خاصتاً، اس حاکم کی ولایت کے حال پر خاص طور پر، جب تک اس کی ولایت ہے اس وقت تک قسم ہے، ان پر اطلاع دینا ضروری، ورنہ قسم ٹوٹ جائے گی اور کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر اس کی ولایت نہ رہی تو قسم کا زمانہ بھی ختم ہوا. وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَرْكَبَ دَابَّةَ فُلَانٍ، اور اگر کسی نے، بھئی ایک آدمی نے قسم اٹھائی میں زید کے کسی جانور پر سواری نہیں کروں گا، پھر اس نے زید کے عبد معزون کے جانور پر سواری کر لی، تو کیا حانث ہوگا یا حانث نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں اس نے اگر تو یہ نیت کی تھی کہ خاص زید کی سواری مراد لی تھی، نیت پر، نیت کا بھی دخل ہے، یاد رکھیے قسم میں، سمجھ میں آیا بھائی، عرف کو بھی دیکھا جائے گا، نیت کو بھی دیکھیں گے. تو اب نیت اس کی کیا تھی، کیا کہنا چاہتا تھا، خاص زید کی سواری کی نیت اس نے کی تھی، تو پھر اس صورت میں تو حانث نہیں، کیونکہ ابھی بھی وہ زید کی سواری پر سوار نہیں ہوا، بلکہ اس کے عبد معزون کی سواری پر. اور اگر مراد تھی زید کی کوئی مملوکہ سواری ہو، میں اس پر سوار نہیں ہوں گا، تو کہتے ہیں اس صورت میں پھر غور و فکر کر لو، اگر تو عبد معزون پر، آپ جانتے ہیں عبد معزون کے پاس جو کچھ ہے سارا کچھ آقا کا ہے، لیکن اگر اس پر اتنا دین آ جائے جو اس کی ساری رقبہ کا احاطہ کر لے، اس غلام کی ساری قیمت کا کیا کر لے، احاطہ کر لے، تو پھر آقا اس کے مال کا مالک نہیں رہتا. تو اگر اس پر اتنا دین تھا تو اب یہ چیز سواری جو اس کے پاس ہے وہ زید کی مملوک نہیں، جب زید کی مملوک نہیں تو اس پر سوار ہونے سے وہ حانث بھی نہیں، سمجھ میں آئی بات. اور اگر اس پر اتنا دین نہیں ہے اور اس کی نیت کیا تھی قسم کھانے والے کی، زید کی کسی مملوکہ جانور پر میں سواری، تو یہ تو عبد معزون پر بھی ابھی دین نہیں ہے، اس کی بھی جو چیزیں اس کے پاس ہیں ان کا بھی مالک زید ہی ہے، تو لہٰذا اب کیا ہو جائے گا، حانث ہو جائے گا. وَمَنْ حَلَفَ، جس نے قسم اٹھائی، اللہ يَرْكَبَ دَابَّةَ فُلَانٍ، کہ وہ سواری نہیں کرے گا فلان کے جانور پر، فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدِهِ الْمَازُونِ، بس وہ سوار ہو گیا اس شخص کے عبد معزون کی سواری پر، لم يحنث، تو حانث نہیں ہوگا. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلَ هَذِهِ الدَّارَ فَوَقَفَ عَلَى سَطْحِهَا أَوْ دَخَلَ دِهْلِيزَهَا حَانِثًا، اور جس شخص نے قسم اٹھائی، اور جس شخص نے قسم اٹھائی ان لا يدخل هذه الدار، کہ وہ اللہ وہ اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا، ایک شخص نے کیا قسم اٹھائی اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، پھر وہ چھت کے ذریعے اس کی چھت پر آ گیا، تو حانث ہوا یا حانث نہیں ہوا؟ کہتے ہیں بھائی اس صورت کے اندر حانث ہو گیا، چھت پر بھی آ جائے تو کیا کہتے ہیں لوگ، یہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا. اسی طرح اس نے قسم کھائی تھی میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، اس کی ڈیوڑی میں داخل ہو گیا، یعنی وہ جو دروازے سے گھر تک کا جو چھت سی ڈلی ہوئی ہے اس میں داخل ہوا، تو کہتے ہیں بھائی دروازے سے اندر آ گیا تو بس کیا کہیں گے، گھر میں داخل ہو گیا. تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ، اور جس نے قسم اٹھائی اللہ يَدْخُلَ هَذِهِ الدَّارَ، کہ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، فَوَقَفَ عَلَى سَطْحِهَا، تو وہ کھڑا ہوا اس گھر کی چھت پر، اَوْ دَخَلَ دِهْلِيزَهَا، یا اس گھر کی ڈیوڑی میں داخل ہوا. دہلیز کس کو کہتے ہیں، ڈیوڑی کو بھائی، وہ جو دروازے سے لے کر گھر تک جو چھت سے بنی ہوئی راستہ بنا ہوا ہے اسے کہتے ہیں حانثہ، تو ان صورتوں میں حانث ہو جائے گا. وَإِنْ وَقَفَ فِي طَاقِ الْبَابِ، اور طاق کہتے ہیں محراب کو مولانا، اور اگر وہ شخص بھائی جس نے قسم اٹھائی تھی وہ اگر کھڑا ہو گیا اس دروازے کی محراب میں، سمجھ میں آیا، دروازے کی محراب میں کھڑا ہوا، یا یوں کہ اس دروازے کے چھجے کے نیچے کھڑا ہوا، یا اس کے شیڈ کے نیچے کھڑا ہوا، تو حانث ہوگا یا حانث نہیں؟ کہتے ہیں آپ خود غور کر لیں، دروازہ بند کرو تو وہ باہر ہے یا اندر بنتا ہے، اگر وہ باہر بنتا ہے تو پھر حانث نہیں، اور اگر اندر بن رہا ہے دروازے کے تو کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا، کیونکہ دروازے کے سے اندر جب ہے تو معلوم ہوا گھر میں داخل ہو چکا ہے. وہ ان وقف کی طاق البابی، اگر وہ کھڑا ہوا بھائی دروازے کی طاق میں، بحیث اس طور پر اذا اغلق الباب، کہ جب دروازے کو بند کر دیا جائے، کان خارجن، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ باہر ہے، دروازے کو بند کر دینے سے یہ باہر ہے. لم یحنث، تو اس صورت میں حانث نہیں. ومن حلف لا یاکل الشواء، ایک آدمی نے کہا میں بھنی ہوئی چیز نہیں کھاؤں گا. شوا بھائی، اب اس سے کیا مراد لیں؟ کہتے ہیں بھائی اپنے عرف کو دیکھو، آپ کے عرف میں کیا چیز بھنی ہوئی عام طور پر، اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اگر بھنا ہوا گوشت مراد لیتے ہیں آپ کے ہاں، تو اس سے بھنا ہوا گوشت ہی مراد لیں گے، کوئی اور بھنی ہوئی چیز پھر مراد نہیں، عرف کو دیکھا جائے گا. تو کہتے ہیں ومن حلف ان لا یاکل الشواء، اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ بھنی ہوئی چیز نہیں کھائے گا، فہو علی اللحم، تو یہ قسم جو ہے علی اللحم، گوشت پر محمول ہے. کیا مراد لیں گے؟ گوشت، کیونکہ اس زمانے میں اسے کیا مراد لیتے تھے؟ گوشت. آج کل کے زمانے کا اعتبار دیکھ لیں گے. دون الباذنجان والجزری، باذنجان کہتے ہیں بینگن کو، جزر کہتے ہیں گاجر ہے یا گاجر جیسی کوئی سبزی ہے بھائی. دون الباذنجان والجزری، بینگن یا گاجر وغیرہ وہ بھی بھنی ہوئی ملتی ہیں، لیکن وہ مراد نہیں لیں گے، کیونکہ عموماً شیوا سے کیا مراد لیتے ہیں لوگ؟ گوشت کے لیے لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ مراد لیں گے. ومن حلف لا یاکل الطبیخ، بھائی ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں طبیخ نہیں کھاؤں گا، پکی ہوئی چیز نہیں کھاؤں گا. طبیخ بمانے مطبوخ کے ہے، پکی ہوئی چیز، تو اس سے کیا مراد لیں گے؟ کہتے ہیں اس سے گوشت مراد لیں گے، کوئی اور پکی ہوئی چیز نہیں، کیونکہ عموماً یہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ گوشت کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ منحل افا، جس نے قسم اٹھائی اللہ یاکل الطبیخ، کہ وہ پکی ہوئی چیز نہیں کھائے گا، فہو علی ما یطبخ من اللحم، تو یہ قسم جو ہے علی ما محمول ہے اس چیز پر، یطبخ جسے پکایا جاتا ہے، من اللحم کس میں سے؟ گوشت میں سے. ومن حلف لا یاکل الرؤوس فیمینه، صورت یہ بھائی ایک آدمی نے قسم اٹھائی واللہ میں سریاں نہیں کھاؤں، میں سری نہیں کھاؤں گا. آپ کے ہاں بھائی کس چیز کی سری ملتی ہے عام طور پر پکی ہوئی؟ جی کس چیز کی سری بکتی ہے؟ بکرے کی. تو مراد ہمارے عرف میں کیا مراد لے لیں گے؟ بکرے کی سیری، یا اسی طرح اگر گائے کی ملتی ہے تو بکرے اور گائے دونوں کی سیری مراد لے لیں گے. سمجھ میں آیا؟ اب اس شخص نے بھائی اب بتائیے، اگر چڑیا کی سیری پکا کر کھا لی یا کبوتر کی سیری پکا کر کھا لی، حانث ہوگا یا حانث نہیں ہوگا؟ نہیں، کیونکہ عرف میں یہ سیری مراد نہیں لی جاتی. اسی طرح پائے ہیں بھائی، پائے کون سے مراد لیے جاتے ہیں؟ گائے یا بکری وغیرہ کے. معلوم ہوا اونٹ کے پائے اگر کھا گیا تو حانث نہیں بھائی. ومن حلف، جس نے قسم اٹھائی اللہ یاکل الرؤوس، کہ وہ سیریاں نہیں کھائے گا، رؤوس جمع ہے رأس کی، سیری کو کہتے ہیں، اور جس نے قسم اٹھائی کہ وہ سیریاں نہیں کھائے گا، فیمینہ، تو اس کی قسم جو ہے علامہ ان سیریوں پر ہے، یکبسو، جن کو ڈالا جاتا ہے، فی تنانیر، تنوروں میں، یعنی تنوروں میں ڈال کر پکایا جاتا ہے، مراد یہ ہے جن کو تنوروں میں ڈالا جاتا ہے، یعنی ان میں پکایا جاتا ہے. وہ یباع فی المصری، اور شہر کے اندر بیچا جاتا ہے، وہ مراد لیں گے. جو بھی وہ تنوروں میں پکائی جاتی ہے اور شہر میں بیچی جاتی ہے، وہ مراد لیں گے. ومن حلف لا یاکل الخبز فیمینه، اچھا ایک آدمی نے قسم اٹھائی واللہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا، تو کون سی روٹی مراد لیں گے؟ کہتے ہیں بھائی جو اس علاقے میں عادت ہے، عموماً جو لوگ کھاتے ہیں وہ روٹی مراد لیں گے. لہذا ایک شخص نے بھائی کوئی خاص چاول کی روٹی مثلاً کھا لی، علاقے میں گندم کی روٹی مراد لیتے ہیں اس سے، یا جو کی روٹی کھائی جاتی ہے، اور اس نے کون سی روٹی کھا لی؟ چاول والی. کیا حانث ہوگا یا حانث نہیں؟ کہتے ہیں حانث نہیں ہوگا، کیونکہ روٹی بول کر لوگ چاول کی روٹی عموماً مراد نہیں لیتے، اور اس نے روٹی کی بات کی تو عام روٹی مراد لیں گے. ومن حلف، جس شخص نے قسم اٹھائی ان لا یاکل الخبز، کہ وہ روٹی نہیں کھائے گا، فیمینه علی ما یعتاد اہل البلد، تو اس کی قسم جو ہے اس روٹی پر ہوگی، ماں سے مراد کیا ہے روٹی، اس روٹی پر ہوگی. یا تادو کہ عادی ہوں اہل البلدی شہر والے اکلہو اس کے کھانے کے خبزن بطور روٹی کے. اس سے کیا چیز مراد دی جائے گی؟ وہ چیز جس سے شہر والے بطور روٹی کے کھانے کے عادی ہوں. فَإِنْ أَكَلَ خُبْزَ الْقَطَائِفِ، قطائف یہ قطیفہ کی جمع ہے اور مٹھائی کو کہتے ہیں، میٹھی بھائی میٹھی روٹی. فَإِنْ تو کوئی خاص مٹھائی وغیرہ ساتھ ملا کر روٹی کوئی بناتے ہوں گے تو کہتے ہیں فَإِنْ أَكَلَ خُبْزَ الْقَطَائِفِ، اگر اس شخص نے قطائف والی روٹی کھا لی یعنی میٹھی روٹی کھا لی، او خبز الارز بھی، ارز را پر پیش ہے اور زا پر شد ہے، ارز چاول کو کہتے ہیں، او خبز الارجی یا اس نے چاول کی روٹی کھا لی، بالعراق کس علاقے میں، عراق میں، لم یحنس تو وہ حانیس، کیونکہ عراق میں چاول کی روٹی کا رواج نہیں ہے بلکہ وہاں کون سی جو یا جو یا گندم کی روٹی کی جو یا گندم کی روٹی کھائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں لم یحنس حانث نہیں ہوگا. ومن حلف ان لا یبیع او لا یشتری او لا یواجر، ایک آدمی نے قسم اٹھائی بھائی کہ واللہ میں کوئی چیز نہیں بیچوں گا یا مثلا یہ چیز میں نہیں بیچوں گا، پھر کسی دوسرے کو وکیل بنایا، جاؤ بھائی میری یہ چیز بیچ دو، وکیل گیا چیز بیچ آیا، کیا یہ شخص حانث ہوگا یا حانث نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس نے بیچا ہے یا اس کے وکیل نے بیچا ہے؟ اس کے وکیل نے بیچا ہے، لہذا یہ حانث نہیں. ہاں ایک شخص نے کہا بھائی واللہ میں نکاح نہیں کروں گا، اب اس نے اپنے ایک آدمی کو کہا جاؤ بھائی میرا فلاں جگہ نکاح کروا دو، وکیل کیا اس کا نکاح کروا دیا، آپ بتائیے یہ حانث ہوگا یا حانث نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں حانث ہو جائے گا. بھائی کیوں، فرق کیوں ہے دونوں میں؟ بیچنے کے لیے وکیل بنایا تو یہ حانث نہیں، نکاح کے لیے وکیل بنایا تو یہ حانث. وجہ یہ بھائی یاد رکھیے، آپ جانتے ہیں عقد دو قسم کے ہیں، کچھ عقد وہ ہیں جہاں حقوق عقد کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے، کچھ عقد وہ ہیں جہاں حقوق کا تعلق موکل سے ہوتا ہے. تو بیع و شراء اور کرائے پر کوئی چیز دینا وغیرہ، اس کا ان میں حقوق کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ وکیل سے ہوتا ہے. وکیل کا کام ہوتا ہے پیسوں کی ادائیگی کرنا، چیز کو وصول کرنا، کوئی عیب نکل آئے تو پھر چیز کو واپس کرنا وغیرہ، یہ سارے کس کے ذمہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ حقوق عقد کا تعلق کس سے ہے؟ وکیل سے. کیونکہ یہاں پر وکیل موکل کی طرف نسبت نہیں کرتا، وکیل کو میں نے بھیجا ہے جاؤ یہ میری گاڑی بیچ دو، وہ بیچتے ہوئے یہ نہیں کہے گا یہ جو فلاں آدمی کی گاڑی ہے یہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں، نہیں، سیدھی بات کرے گا یہ گاڑی میں بیچنا چاہتا ہوں، کتنے میں آپ خریدو گے، تو موکل کا نام بھی نہیں لیتا وہ. تو وہ جگہ جہاں وکیل موکل کا نام بھی نہیں لیتا یا اس کا نام لینا ضروری نہیں ہے، وہاں حقوق عقد کا تعلق کس سے ہے؟ وکیل سے ہے. تو گویا یوں سمجھیں گے عقد وکیل نے کیا ہے، موکل نے سرے سے کیا ہی نہیں، تو موکل کی طرف وہ شمار ہی نہیں، یوں سمجھے. اور کچھ عقد وہ ہیں جن کا تعلق موکل سے ہوتا ہے، وکیل کو باقاعدہ موکل کا نام لینا پڑتا ہے. اب مثلا نکاح ہے، آپ نے ایک شخص کو وکیل بنایا کہ جاؤ جا کر نکاح کرواؤ میرا، تو وہ کیا کہے گا جا کر کہ فلاں آدمی کا میں نکاح کرواتا ہوں، آپ کا نام لے گا یا نہیں بھائی؟ اگر آپ کا نام نہ لیا پھر تو اس کا اپنا نکاح ہو جائے گا بھائی. تو لہذا یہاں پر جب موکل کا جہاں نام لینا ضروری ہوتا ہے، وہاں حقوق عقد کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ موکل ہی سے ہوتا ہے، گویا موکل ہی نے یہ کام سر انجام دیا ہے. لہذا آپ چاہے اس قسم کے مسئلے میں وکیل بنا بھی لے، پھر بھی یوں سمجھیں گے گویا کس نے یہ عمل کیا ہے؟ موکل نے، تو حانث ہو جائے گا. صورتیں سمجھ میں آ گئیں؟ ایک شخص نے قسم اٹھائی تھی میں گاڑی یہ والی اپنی نہیں بیچوں گا، پھر کسی کو وکیل بنایا کہ جاؤ میری یہ گاڑی بیچ دو، اس نے گاڑی اس کی بیچ دی، یہ حانث ہوا؟ یہ حانث نہیں. اور ایک شخص نے قسم اٹھائی تھی، قسم اٹھا لی میں واللہ نکاح نہیں کروں گا، اب اس نے ایک وکیل کو بنایا جاؤ فلاں جگہ میرا نکاح کروا دو، اب اس نے نکاح کروایا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا. مسائل بھی سمجھ آ رہے ہیں کہ مشکل ہیں بھائی؟ یہ سب پرانی باتیں میں ویسے دہرا رہا ہوں، ساتھ صرف قسم کی تفصیل نہیں تھی، باقی وکیل کی قسمیں اور عقد جو ہیں یہ تو پرانی بات ہے. ومن حلف جس نے قسم اٹھائی اللہ یبیع او لا یشتری کہ وہ بیچے گا نہیں یا خریدے گا نہیں او لا یواجر یا کرائے پر کوئی چیز نہیں دے گا فوکل تو اس نے وکیل بنایا من ایسے شخص کو فعل ذالک جس نے یہ کام کیا لم یحنث تو یہ حانث نہیں ہو. فوکل من فعل ذالک اس نے وکیل بنایا اس ایسے شخص کو جس نے یہ کام کیا لم یحنث تو یہ حانث نہیں ہوگا. ومن حلف لا يجلس على الارض جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ زمین پر نہیں بیٹھے گا فجلس على بساط پس یہ شخص بچھونے پر بیٹھا او على حصير یا چٹائی پر بیٹھا. ایک آدمی نے قسم اٹھائی واللہ میں زمین پر نہیں بیٹھوں گا, پھر اس کے بعد وہ کسی دری پر بیٹھ گیا, کسی بسترے پر بیٹھ گیا یا کسی چادر پر بیٹھ گیا جو زمین پر بچھے ہوئے ہیں یا کسی چٹائی پر بیٹھ گیا جو زمین پر بچھی ہوئی ہے, تو کیا حانث ہوگا یا حانث نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں حانث نہیں, کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا یہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے, بلکہ کیا کہتے ہیں یہ چٹائی پر بیٹھا ہے, یہ دری پر بیٹھا ہے. تو کہتے ہیں ومن حلف جس نے قسم اٹھائی اللہ اجلس علی الارض کہ وہ زمین پر نہیں بیٹھے گا فجلس علی بساط تو وہ بچھونے پر بیٹھ گیا علی حصیر یا چٹائی پر بیٹھ گیا لم یحنث تو حانث نہیں ہوگا. بھئی ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا, کیا قسم اٹھائی؟ واللہ میں چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا. اب چارپائی کے اوپر بسترا بچھا ہوا تھا, چادر بچھی ہوئی تھی, وہ اوپر جا کر بیٹھ گیا, حانث ہوگا یا حانث نہیں ہوگا؟ کیوں حانث ہو جائے گا؟ کیونکہ چارپائی پر بیٹھتے ہی اسی طرح عموماً اوپر چادر بچھا لیتے ہیں یا بسترا بچھا لیتے ہیں. اس نے کیا کیا, قسم کیا اٹھائی تھی؟ واللہ میں چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا. اس نے اس چارپائی کے اوپر ایک اور چارپائی رکھی, یا یوں کہیں اس پلنگ کے اوپر ایک اور پلنگ رکھا, یا یوں کہیں اس تخت سریر تخت کو بھی کہتے ہیں, چارپائی کو بھی کہتے ہیں, پلنگ کو بھی کہتے ہیں. اس نے اس تخت کے اوپر ایک اور لکڑی کا تخت رکھا اور اس پر بیٹھ گیا. اب آپ بتائیے حانث ہوا یا حانث نہیں ہوا؟ جی بتائیے حانث ہو جائے گا. کیوں نہیں ہوا؟ دس اوپر رکھ کر بیٹھے, بیٹھا تو چارپائی پر ہی ہے نا, بیٹھا تو تخت پر ہی ہے کہ کسی اور چیز پہ بیٹھا ہے؟ اس نے تو کہا تھا میں چارپائی پہ نہیں بیٹھوں گا. ہاں اگر متعین کر دی اب مسئلہ بدلے گا. نیچے جو پڑی تھی چارپائی اس نے کہا میں اس چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا, اب اس کے اوپر اگر چادر وغیرہ ہو بیٹھے گا تو بھی حانث, لیکن اگر اس کے اوپر ایک اور تخت رکھ کر کیا کرتا ہے, اس کے اوپر ایک اور چارپائی رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. اب آپ بتائیے اب یہ وہ نچلی چارپائی پہ بیٹھا ہے یا اوپر والی پہ بیٹھا ہے؟ اوپر والی پہ بیٹھا ہے, لہذا حانث یہ کس صورت میں ہے؟ جب اس نے کون سی چارپائی پر نہ بیٹھنے کی قسم کھائی ہے؟ نیچے والی کی. ورنہ مطلق قسم کھائی ہوتی تو یہ کیا ہو جاتا؟ حانث ہو جاتا. ومن حلف جس شخص نے یہ قسم اٹھائی اللہ یجلس علی سریر ان کے وہ سریر پر نہیں بیٹھے گا. میں نے بتلایا سریر چارپائی کو بھی کہتے ہیں, پلنگ کو بھی کہتے ہیں, تخت کو بھی کہتے ہیں, کہ وہ چارپائی پر نہیں بیٹھے گا یا تخت پر نہیں بیٹھے گا. فجلس علی سریر پس وہ بیٹھ گئے کہ ایسی چارپائی پر فوقہ بساط ان کے اس کے اوپر بچھونا ہے حانث, تو کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا. وَإِن جَعَلَ فَوْقَهُ سَرِيرًا آخَرًا اور اگر اس نے رکھ دیا اس چارپائی کے اوپر ایک اور چارپائی یا اس تخت کے اوپر ایک اور تخت, سمجھ میں؟ وَإِن جَعَلَ فَوْقَهُ سَرِيرًا آخَرًا اور اگر کر دیا اس کے اوپر اس نے ایک اور تخت کو فَجَلَسَ عَلَيْهِ پھر اس پر بیٹھا. کون سی صورت ہے یہ؟ کوئی متعین چارپائی مراد لی تھی, اس نے کہا تھا یہ والی اس چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا, پھر اس کے اوپر اس نے ایک اور چارپائی رکھی فجلس علیہ اس پر بیٹھ گیا لم یحنث تو حانث نہیں ہوگا. ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں بسترے پر نہیں سوؤں گا, بسترے پر نہیں. اب اس بسترے کے اوپر ایک چادر بھی بچھا دی گئی, اب وہ اوپر سویا یا لیٹا یا بیٹھا جس چیز کی قسم اٹھائی تھی اس کے خلاف کیا اور اس چادر اوپر بچھی ہوئی ہے اور اوپر بیٹھ گیا, آپ بتائیے حانث ہوگا یا حانث نہیں ہوگا؟ حانث ہو جائے گا, کیونکہ بسترے پر عموماً کیا کیا جاتا ہے؟ چادر تو بچھاتے ہی ہیں بھائی. ہاں اگر اس نے کسی معین بسترے کی قسم اٹھائی تھی کہ میں اس بسترے پر نہیں سوؤں گا، پھر اس بسترے کے اوپر ایک اور بسترا اوپر ڈالا اور پھر اوپر سو گیا، اب حانث ہوگا یا حانث نہیں ہوگا؟ اب حانث نہیں، کیونکہ وہ اب وہ نیچے والے بسترے پہ نہیں سو رہا بلکہ اوپر والے بسترے پر سو رہا ہے، اور اس نے تو کہا تھا میں نیچے والا جو بستر ہے اس پہ میں نہیں سوؤں گا، اور ابھی بھی اس پر نہیں سویا بھائی. تو کہتے ہیں وَإِنْ حَلَفَ، اور اگر کسی نے قسم اٹھائی اللہ یا نام عَلَى فِرَاشٍ، کہ وہ نہیں سوئے گا بچھونے پر یعنی بسترے پر، فَنَامَ عَلَيْهِ، تو وہ اس پر سو گیا، وَفَوْقَهُ قِرَامٌ، اور اس حال میں کہ اس بسترے کے اوپر قرام تھا، قرام کہتے ہیں نقش و نگار والا کپڑا بھائی، چادر تھی یعنی چادر، تو قرام نقش و نگار والا کپڑا ہے جسے بطور پردے کے بھی استعمال کرتے ہیں بھی، چادر کے طور پر بھی، اور تو اس بسترے کے اوپر چادر تھی اور یہ اوپر سو گیا حانیسا، تو کیا ہو جائے گا حانیس، کیونکہ بستر پر چادر بچھائی ہی جاتی ہے. وَإِن جَعَلَ فَوْقَهُ فِرَاشًا آخَرَ فَنَامَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ، اور اگر اس نے کر دیا اس بسترے کے اوپر ایک اور بسترا، فَنَامَ عَلَيْهِ، تو اس پر سو گیا، لَمْ يَحْنَثْ، تو یہ حانیس نہیں ہوگا. وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، اچھا ایک آدمی نے قسم کھائی اور قسم کے ساتھ انشاءاللہ کو ملا دیا، واللہ میں زید سے بات نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی، کہتے ہیں انشاءاللہ نے اس کی قسم کو باطل کر دیا، اب زید سے بات کرے گا بھی تو قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ قسم منعقد ہی نہیں ہوئی، انشاءاللہ کہنے سے قسم کیا ہو گئی ختم، کیونکہ اس نے کیا کہا واللہ میں زید سے بات نہیں کروں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ کا کیا معنی ہے؟ اگر اللہ نے چاہا، یعنی معلق کر دیا اپنی قسم کو اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے ساتھ، اگر اللہ نے چاہا، اور اللہ کی مشیت اور ارادے کا علم ہو سکتا ہے؟ اس کا تو پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے، لہذا قسم بھی منعقد نہیں. تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفْ بِيَمِينٍ، اور جس نے حلف اٹھایا کسی قسم کے ساتھ، یعنی کوئی قسم اٹھائی، وَقَالَ إِنشَاءَ اللَّهُ، اور اس نے انشاءاللہ کہا، مُتَّصِلًا بِيَمِينِهِ، اپنی قسم کے ساتھ ملاتے ہوئے، بھئی ملانا ضروری ہے، درمیان میں اگر رک گیا پھر انشاءاللہ بعد میں کہا اب اس کا کوئی اعتبار نہیں. ایک آدمی کہتا ہے واللہ میں زید سے بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ چند لمحے رکا پھر انشاءاللہ کہا، اب اس کا کوئی اعتبار، ملا کر کہا تو پھر قسم باطل ہوگی ورنہ باطل نہیں بھائی. تو اس نے کہا، اسی لیے کہا متصل بیمینہ، اپنی قسم کے ساتھ ملاتے ہوئے انشاءاللہ کہا، فلا حنث علیہ، تو اس پر حانث ہونا بھی نہیں ہے کیونکہ قسم ہی نہیں منعقد ہوئی تو حانث ہونا کہاں سے. چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.